السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین نے کورونا وائرس کے متعلق دنیا کو گمراہ کیا. انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ چین کو اس مہلک وبا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں انصاف کے کٹہرے میں لائے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آن لائن خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین نے وبا کے پھوٹنے کے بعد اندرون ملک پروازیں روک دی تھیں، لیکن بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وائرس کو دنیا میں پھیلنے کا موقع مل سکے. انہوں نے کہا کہ چین اور عالمی ادارے صحت نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے شروع میں کہا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتا. جنرل اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کے علاوہ دوسرے امور پر بھی گفتگو کی اور اپنی اقتصادی اور خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو نمایاں کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے اور وہاں سے اپنی افواج کا انخلاء جاری رکھے ہوئے ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ماضی کی ناکام پالیسیوں کو ترک کر کے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کے تحت ملک کے مفاد کو سب پر مقدم رکھا. انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کیا. ایران کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں نافذ کر دی ہیں. مشرق وسطی میں امن کے قیام کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں پر وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے اور اب اس خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب اور ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کے مفاد میں ہے. ایران کے صدر روحانی نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں دفاعی اور شعلہ بیان خطاب کیا ہے، جبکہ ان کا ملک مشرق وسطی کی بدترین کورونا وبا میں گھرا ہوا ہے اور اس کی معیشت انتہائی کمزور ہے. روحانی نے زور دیا کہ امریکہ کو ایران کی مزاحمت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس سال تناؤ عروج پر رہا جب صدر ٹرمپ نے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں. افغان حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی فوج امریکہ اور نیٹو کی افواج کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی میں حصہ لے رہی ہیں اور ملک سے غیر ملکی افواج کی واپسی کا فیصلہ بین الاقوامی افواج کے ساتھ رابطہ کاری سے ہی کریں گی. صدر اشرف غنی کے ایک ترجمان دعوی خان میناپال نے کہا ہے کہ افغان حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور حالات کے بارے میں ہمارا ایک ہی نظریہ ہے. افغان تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ مکمل کرانے کے بعد فوجوں کی واپسی کا فیصلہ کرنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا اور ملک سے لڑائی کا خاتمہ کرے گا. اسی کے ساتھ افغان مصالحت کے لیے امریکی نمائندے زلم خلیلزاد نے کانگریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے افواج کی واپسی کا فیصلہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. بھارت اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ ہمالیائی متنازع سرحدی علاقے میں مزید فوجی نہیں بھیجیں گے، جہاں جون کے مہینے میں دونوں ملکوں کے فوجی دست بدست مہلک لڑائی میں ملوث ہو گئے تھے. منگل کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ ایک روز پہلے دونوں ملکوں کے سینئر فوجی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد یہ معاہدہ طے پایا. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں اقوام نے اتفاق کیا کہ وہ غلط فہمیوں اور غلط اندازوں سے اجتناب کریں گے جو تبت کی سرحد کے ساتھ جنگی اہمیت کے سرد صحرائی علاقے لداخ میں مزید جھڑپوں کا سبب بنے. بھارتی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ 5 اگست 2019 کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور متنازع ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد علاقے کی سیکیورٹی منظر نامے میں نمایاں بہتری آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 13 ماہ کے عرصے کے دوران نہ صرف عسکریت پسندی اور تشدد میں کمی آ گئی بلکہ بھارت مخالف مظاہروں کے دوران حفاظتی دستوں پر سنگ باری کرنے کے واقعات بھی 50% کم ہو گئے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہماری اس رپورٹ سے جو اسلام آباد سے موصول ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کا معاملہ ایک سیاسی معاملہ ہے. ایسے معاملات پر بات چیت جی ایچ کیو میں نہیں بلکہ پارلیمان میں ہونا چاہیے. عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات کے بارے میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایسی ملاقاتوں کے لیے سیاسی قائدین کو نہ بلانا چاہیے اور نہ ہی سیاسی قائدین کو جانا چاہیے. اس بارے میں حکومتی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن قائدین کی دو بار عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کا شاید نواز شریف کو پتہ نہ ہو. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سماعت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارلیمانی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے ملاقات بارے مریم نواز نے کہا کہ مجھے اس ڈنر کی تفصیلات کا علم نہیں, سننے میں آیا ہے کہ ایسی ملاقات ہوئی ہے لیکن اصل معاملہ گلگت بلتستان سے متعلق تھا. نواز شریف کو اس ملاقات کا علم تھا یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم. البتہ ان ایشوز پر نہ تو سیاسی قیادت کو بلانا چاہیے اور نہ سیاسی قائدین کو جانا چاہیے. جس نے جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے. نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے.
اس سوال پر کہ نواز شریف اور ان کی تقاریر اب میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں, مریم نواز نے کہا کہ آپ ہماری تقاریر کیوں دکھا رہے ہیں؟
آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری اسپیچ چلا رہے ہیں, یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں. کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں, ہمیشہ نہیں چل سکتے.
مریم نواز نے کمرہ عدالت میں سماعت سے قبل صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کے کسی بھی نمائندے کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تردید کی. اس بارے میں حکومتی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ والوں کی ایک نہیں بلکہ دو ملاقاتیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان ملاقاتوں کا نواز شریف کو علم نہ ہو, کیونکہ دسمبر تک نون لیگ سے شین لیگ مجھے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, کسی چینل پہ آئیں, کسی چینل پر آئیں, میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے. اگر نواز شریف کو اس کا نہیں خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں.
مریم نواز کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب گزشتہ اتوار کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اس کانفرنس سے قبل سیاسی قائدین اور عسکری قیادت کی ملاقات کی خبریں لیک کی گئیں, جن میں بتایا گیا کہ عسکری قیادت گلگت بلتستان کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے چاہتی تھی اور اسی مقصد کے لیے اس ڈنر کا اہتمام کیا گیا. لیکن آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کی طرف سے سخت تنقید اور اے پی سی اعلامیہ میں حکومت کے خلاف سخت موقف اپنانے کی وجہ سے دونوں اطراف سے کشیدگی زیادہ نظر آ رہی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
گزشتہ ہفتے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اعلی فوجی حکام کے درمیان ملاقات میں گلگت بلتستان کو عبوری طور پر صوبہ بنائے جانے کے حوالے سے ایک اہم ملاقات ہوئی, جس میں تمام جماعتوں نے گلگت بلتستان میں نومبر میں انتخابات کے بعد اس امر کو یقینی بنائے جانے پر اتفاق کیا. دوسری جانب مقامی سیاسی رہنما گلگت بلتستان کو بطور پانچواں عبوری صوبہ کے عمل کو کشمیر کاز کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن نے آرمی چیف کے ساتھ سیاسی قیادت کی ملاقات سے قبل گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنائے جانے پر تبادلہ خیال کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ مستقبل کے فیصلے گلگت بلتستان کے عوام کے ذریعے کرنے چاہیے اور اس سلسلے میں وہ گلگت بلتستان میں آزادانہ, منصفانہ اور بروقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد, جو کہ خود اس میٹنگ میں شریک تھے, نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ تمام شرکاء نے گلگت بلتستان کو عارضی طور پر پاکستان کا پانچواں صوبہ بنائے جانے پر اتفاق کیا. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے ایسی تمام تجاویز گلگت بلتستان میں آئندہ ہونے والے الیکشن کے بعد ہونے کو ترجیح دی.
جو آرمی چیف نے اور تمام لوگوں نے اتفاق کیا, کوئی ایک ووٹ اس کے خلاف نہیں تھی کہ وہ لوگ اپنی شناخت چاہتے ہیں, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پتہ لگے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس کو پروونشل پروونس بنایا جائے گا پانچواں صوبہ. کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جس نے اس پر اختلاف کیا ہو.
دوسری جانب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے 15 نومبر کو عام انتخابات کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیض اللہ فرا کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام عرصہ دراز سے چاہتے ہیں کہ انہیں قانونی تحفظ دیا جائے، کیونکہ گزشتہ 7 دہائیوں سے گلگت بلتستان انتظامی طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیض اللہ فراق نے بتایا کہ عوام کو یہ بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان تنازع کشمیر کا ایک فریق ہے، لیکن گزشتہ 5 اگست کے بعد جب انڈیا نے بھارتی انتظام کشمیر کی مخصوص حیثیت کو ختم کر دیا تو پاکستان کو بھی ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہندوستان جن کو ریووک کر رہا ہے آرٹیکل 37 اور 35A، اور دوسری جانب ہمیں اگر کوئی شیلٹر آئین میں دیا جا سکتا ہے ممکن ہے تو ہمیں دیا جائے۔ اب وہ بات کی جانب سے ایک بات سننے میں آئی کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے جا رہے ہیں، کنڈیشنلی ٹل سولوشن آف کشمیر گلگت بلتستان ول بی دا کنسٹیٹیوشنل کنڈیشنل کنسٹیٹیوشنل پارٹ آف پاکستان۔
تاہم گزشتہ 8 سال سے گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن نواز خان ناجی اس تجویز سے اختلاف کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل 4 مرتبہ ایسی قراردادیں گلگت بلتستان اسمبلی میں پیش ہو چکی ہیں جسے انہوں نے مسترد کیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان کے اپنے ہی نقطۂ نظر سے گلگت بلتستان جموں کشمیر اسٹیٹ کا حصہ ہے اور اب تک اسے متنازع علاقہ ہی تسلیم کیا جاتا رہا تھا۔ ان کے مطابق پاکستان اور گلگت بلتستان کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، نہ کہ اسے ضم کیا جائے۔
پاکستان کے مخالفین، خصوصاً میں انڈیا کا نام لے کر کہوں گا، وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کس بنیاد پہ اس کا حصہ بناتے ہیں، اور یہ کشمیر کا یہ جو 70 بلکہ 72 سال سے جو ایک پالیسی پاکستان حکومت کی چلی آ رہی ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، یہ میرا ماننا ہے۔ نقصان ہوگا حکومت پاکستان کے نقطۂ نظر کو۔
تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کا گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عبوری صوبہ بنائے جانے کے بعد وہاں کے عوام میں یہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ضم ہونے کے بعد ٹیکس فری اور دوسرے مراد کے وہ حقدار ہوں گے یا نہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی تاریخ میں کسی صنعت میں آگ لگنے کے بدترین واقعے سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ 8 سال بعد سنا دیا گیا، جس میں اسے دہشت گردی کی واردات قرار دیا گیا، لیکن بہت سے متاثرین اور مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن متاثرہ فیکٹری میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 سال کے بعد بھی اس بدترین واقعے کے بعد فیکٹریوں، ملوں اور دیگر صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کئی نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں جن پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملک کے صنعتی تاریخ کے بدترین سانحہ بلدیہ ٹاؤن کو جہاں دہشت گردی قرار دیا ہے اور اس میں ملوث 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 4 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، وہیں دوسری جانب اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ آخر علی انٹرپرائزز نامی اس گارمنٹس فیکٹری میں خاطر خواہ حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے تھے اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ متاثرین کی تنظیم کی چیئرپرسن سعیدہ خاتون کا کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث ان کے پیارے اپنی جان نہ بچا سکے۔ اگر فیکٹری میں آگ بجھانے والے آلات، ایمرجنسی ایگزٹ اور بلڈنگ قوانین، لیبر لاز اور دیگر قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا تو اس قدر بڑا حادثہ رونما نہ ہوتا۔
جس فیکٹری میں 260 بچے کو جلایا دیا گیا ہو، اس مالک کے نام پہ کیس ہو، مالک کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ مالک کیسے جا سکتا ہے؟ سیفٹی نہیں تھی، دہشت گردی ہے یا نہیں ہے، آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے، سیفٹی رہتا، نکلنے کا راستہ رہتا، ہمارے بچے نکل آتے۔
صرف متاثرین ہی نہیں بلکہ ایسے سوالات مزدوروں کے لیے کام کرنے والے مختلف ادارے، تنظیمیں اور کارکن بھی ایسی ہی آوازیں اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق فیکٹریوں، کارخانوں میں ہیلتھ اور سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے اب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ فیکٹری مالکان، حکومتی ادارے اور بین الاقوامی برانڈز آج بھی مزدوروں کو بدترین حالات میں کام کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرام رحمت علی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی تاریخ کے اس بدترین سانحے سے بھی کچھ نہ سیکھا گیا اور آج بھی فیکٹریوں اور کارخانوں میں ہیلتھ اور سیفٹی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بنے ہوئے ہیں۔
تو وہ ساری باتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری بھی تو کسی پہ ہے نا۔ انفارچونیٹلی وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور میرے خیال میں اگر وہ نہیں ہوگا تو یہاں پر کبھی بھی جو ہے ایک صحت مند محفوظ مقام کا ماحول ورکرز کو نہیں ملے گا۔ یہ بات نان ایکسیپٹیبل ہے، اس کو سوچ کو ختم ہونا چاہیے۔
ادھر دوسری جانب حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی نے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت کارخانوں اور فیکٹریوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا لازم قرار دیا گیا ہے، جبکہ مزدور طبقے کی صحت کو لاحق خطرات کو دور کرنے سے متعلق قانون سازی بھی اسی کا حصہ ہے جس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین اور مزدوروں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اس خیال سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد اب بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے 2019 کی رپورٹ میں پشاور بس منصوبے کے بسوں اور بیٹریوں کی خریداری میں وسیع پیمانے پر خرد برد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 220 میں سے 51 بسیں نہ صرف غیر معیاری ہیں بلکہ 2 سال تک کھڑے رہنے سے ان بسوں کی گارنٹی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح ان بسوں کے لیے غیر معیاری اور جعلی بیٹریاں بھی خریدی گئیں۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ اس رپورٹ کو شائع کرنے کا مقصد حکومت کو بدنام کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور میں لگ بھگ 5 ہفتے قبل شروع کی جانے والی بس سروس BRT کے بارے میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے 2019 کی رپورٹ میں بسوں کی خریداری میں بدعنوانی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 220 میں سے 51 بسیں 2 سال قبل خریدی گئی ہے جو نہ صرف غیر معیاری ہے بلکہ 2 سال کھڑے رہنے سے ان بسوں کی گارنٹی بھی متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹ میں ان بسوں کی خریداری میں تقریباً 8 لاکھ امریکی ڈالر جبکہ ان کے لیے غیر معیاری بیٹریوں کی خریداری میں 33,870 امریکی ڈالر کی خرد برد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میٹرو بس چلانے والی کمپنی ٹرانس پشاور کے ترجمان محمد عمیر خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں یہ کہہ کر رپورٹ پر موقف بتانے سے انکار کیا کہ یہ غیر مصدقہ ہے، مگر سابق صوبائی وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا امان اللہ حقانی کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ بالکل مصدقہ ہے۔
دیکھیے، یہ آڈٹ رپورٹ تو اس سے پہلے بھی ایک آڈٹ رپورٹ آیا تھا اور اس میں انہوں نے جو پورے منصوبے میں جو گپلے ہوئے تھے اس پر انہوں نے بڑے زبردست ریزرویشن پیش کیے تھے۔ ابھی یہ دوسرا رپورٹ ہے اور یہ تو خالص یہ بسوں کے بارے میں ہے، تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنی واضح بالکل گپلے ہوئے ہیں اس منصوبے میں۔
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پر صوبائی حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا،
2018 اور 2019 کی رپورٹ اب سامنے لے کر آئی جا رہی ہے تاکہ اس جو ہمارا میگا پروجیکٹ ہے اس کو بدنام کیا جائے۔ تو میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ یہ ہمارا فلیگ شپ انیشیٹو ہے۔ بڑے پروجیکٹس میں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، لیکن اس کو لے کر آپ پورے پروجیکٹ کو جو ہے وہ بدنام کرنا یا ان کے بارے میں اس طرح کی کیا کرائیا، یہ افسوسناک امر ہے۔ باقی ہم تیار ہیں، یہ آڈٹ رپورٹ 2018 یہ ہم 2021 میں بھی تیار ہیں، 2023 کے الیکشن میں بھی ہم تیار ہیں، ہر قسم کا جواب ہم دیں گے۔ آپ
آڈیٹر جنرل کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پچھلے 16 ستمبر کو ایک بس میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان محمد عمیر خان کا کہنا ہے،
جی بالکل، ان کی تحقیقات کی جا رہی، تمام بسوں کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور دن رات کام چل رہا ہے اس پہ، کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، شفاف انداز کی جا رہی ہے اور دن رات کی جا رہی ہے۔ 20 سے زائد جو ہیں چینی ماہرین اس ٹائم موجود ہیں۔
مولانا امان اللہ حقانی کے ایک درخواست پر دسمبر 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو اس منصوبے میں تحقیقات کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی فوج امریکہ اور نیٹو کی افواج کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی میں حصہ لے رہی ہے اور ملک سے غیر ملکی افواج کی واپسی کا فیصلہ بین الاقوامی افواج کے ساتھ رابطہ کاری سے ہی ہوگا۔ صدر اشرف غنی کے ایک ترجمان دعوی خان مناپل نے کہا ہے کہ افغان حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور حالات کے بارے میں ہمارا ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ مکمل کرانے کے بعد ہی فوجوں کی واپسی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلائے گا اور ملک سے لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ افغان مصالحت کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کانگریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے افواج کی واپسی کا فیصلہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں اور کاشتکار تنظیمیں پارلیمنٹ کے ذریعے تین متنازع زرعی بلوں کی منظوری کے بعد حکومت کے خلاف صف آرا ہیں۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے 24 ستمبر کو اور 300 سے زائد کسان تنظیموں اور متعدد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے 25 ستمبر کو بلوں کی منظوری کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ کانگریس ان بلوں کے خلاف 2 کروڑ کسانوں کے دستخط سے ایک میمورینڈم صدر جمہوریہ اور ریاستی گورنروں کو پیش کرے گی۔ حکومت ان قوانین کی مدد سے زرعی شعبے میں انقلابی تبدیلی لانے کی خواہش مند ہے، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس سے زرعی شعبے میں کارپوریٹ گھرانوں کا داخلہ شروع ہو جائے گا، جس سے کسانوں کے مفادات متاثر ہوں گے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ان زرعی اصلاحات کو زراعت کے شعبے کے لیے تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اب کسان اپنی پیداوار منڈیوں کے باہر بھی اور من پسند قیمت پر فروخت کر سکیں گے، اب انہیں مزید مواقع اور مزید متبادل حاصل ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو اب منڈیوں کے دلالوں سے نجات مل جائے گی۔
کسان اور گاہک کے بیچ جو بچولیے ہوتے ہیں، جو کسانوں کی کمائی کا بڑا حصہ خود لے لیتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے ودھیک لائے جانے بہت آوشک تھے۔
اپوزیشن جماعتیں ان بلوں کو کسان مخالف اور ان کے لیے موت کا پروانہ قرار دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جس طرح بہت سے سرکاری شعبے نجی کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کر رہی ہے، اسی طرح وہ اب زرعی شعبے کو بھی کارپوریٹ گھرانوں کے ہاتھوں بیچنا چاہتی ہے۔ اب تک کاشتکار اپنی فصلیں کسان منڈیوں میں حکومت کی مقرر کردہ کم از کم قیمت یعنی منیمم سپورٹ پرائس MSP کے تحت حکومت کو فروخت کرتے رہے ہیں، جس سے ان کو زبردست مالی منافع ہوتا تھا۔ مذکورہ بلوں میں منڈیوں کے باہر اور نجی ہاتھوں فصل بیچنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی پیداوار کی آن لائن خرید فروخت کے انتظام کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کو کسی بھی قسم کا ٹیکس یا فیس عائد کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ بلوں کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ وہ یہ اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ رفتہ رفتہ حکومت کی مقرر کردہ کم از کم قیمت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور زرعی شعبہ نجی کمپنیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان بلوں میں اس جملے کا اضافہ کرے کہ MSP ختم نہیں ہوگی اور نجی خریدار اس سے کم قیمت پر فصلیں نہیں خریدیں گے۔ آل انڈیا کسان سبھا کے قومی جنرل سیکرٹری اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کسان منڈیوں اور ان کی زمینوں کو نجی کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتی ہے۔
ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کہہ دے کہ MSP نہیں ختم ہوگی، منڈیاں نہیں ختم ہوں گی۔ ہم لوگوں نے بڑے سنگھرش کے بعد یہ منڈیاں بنوائیں، 67,000 منڈیاں ہیں دیش کے اندر، جن کے پاس قریب قریب 3,00,000 ایکڑ زمین ہے۔ جس وقت کوڑیوں کے مول جو کسانوں نے اپنی زمین دی تھی، آج وہ ہیلیو کے دام پر وہ زمین اور یہ ساری کی منڈیاں بیچ کر کے دیش کے کارپوریٹ گھرانوں کو اور بڑے ادیوگپتیوں کے حوالے زمین بھرنے کا ارادہ ہے۔
کسان مزدور سنگھرش سمیتی کے رہنما سورن سنگھ ان کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ جو پردھان منتری بول رہے ہیں اصل میں کسانوں کو اجاڑنے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری کھیتی منڈی ہی نہیں جائے گی، انہوں نے ٹھیکہ کھیتی بل بھی پاس کیا ہے۔ آج جب کارپوریٹ گھرانوں کا کھیتی سیکٹر میں داخلہ کھل گیا ہے، آنے والے سمے میں کھیتی سیکٹر میں کارپوریٹ کا قبضہ ہوگا، ہمارے کھیت کھلیانوں پر قبضہ ہوگا۔
یاد رہے کہ MSP کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کو سبسڈی فراہم کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ایک پرانی اسکیم ہے۔ حکومت اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ MSP ختم نہیں ہوگی، حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور اپوزیشن جماعتیں اپنی سیاست میں بے نقاب ہو جائیں گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور متنازع ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد علاقے کے سیکیورٹی منظرنامے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 13 ماہ کے عرصے کے دوران نہ صرف عسکریت پسندی تشدد میں کمی آئی بلکہ بھارت مخالف مظاہروں کے دوران حفاظتی دستوں پر سنگ باری کرنے کے واقعات بھی 50% کم ہو گئے۔ 2018 اور 2019 میں اسی مدت کے دوران 125 کے مقابلے میں صرف 49 سیکیورٹی اہلکار عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں یا ان کے حملوں میں مارے گئے، جبکہ ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد بھی 54 سے گھٹ کر 45 رہی۔ لیکن مقامی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ان کے بقول طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو سکتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور رہنما اس نظریے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمیر پر سیاسی گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ 2018 اور 2019 میں اسی مدت کے دوران 125 کے مقابلے میں صرف 49 سیکیورٹی اہلکار عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں میں یا ان کے حملوں میں مارے گئے، جبکہ ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد بھی 54 سے گھٹ کر 45 رہی۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ سمجھتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے تشدد میں کمی کی ایک بڑی وجہ ان کی صفوں میں مقامی نوجوانوں کی شمولیت اور سرحد پار سے درند اندازے کے واقعات کا کم ہونا ہے۔
سے جو لوکل جوائن کرنے والوں کی تعداد ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، پار سے آنے والوں کا قافیہ بھی تھوڑا پہلے سے تنگ ہوا ہے، تو اس وقت دیکھیں اگر تو انفلٹریشن پہ بھی کافی حد تک روک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر سلسلہ چلتا رہا تو جو امن کی بحالی کا جو ہمارا کام ہے اس کو اور مضبوطی ملے گی اور حالات اور بہتر ہوں گے۔
کشمیر میں تعینات سیکیورٹی فورسز افسران کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کی ایک اہم وجہ انٹیلیجنس کا بہت بہتر نیٹ ورک ہے، جسے زمینی سطح پر کافی مضبوط کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس اصول کو اپنایا گیا ہے۔ نیز پولیس اور دوسرے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عسکریت پسندوں کے معاونین اور انہیں مدد فراہم کرنے والے عام شہریوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کے خلاف کاروائی بھی کی جاتی ہے۔ تاہم مقامی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ ان کے بقول طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور رہنما اس نظریے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمیر پر سیاسی گفت و شنید کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا کا کہنا ہے،
آئیڈینٹی کانشسنس، آئیڈینٹی اسرٹیونیس کافی ہمیشہ ایک لوگ سینسیٹیو رہے ہیں، تو ان حالات میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہے لوگ یہ اپنی جو اس کا تشخص ہے کشمیر جموں کشمیر کا یا کشمیر کا اس کے بارے میں کافی سینسیٹیو ہے اور خدشات ہیں کافی مضبوط۔ تو اگر یہ آج یہ لابا نہیں پھٹتا تو آگے پھٹ سکتا ہے، یہ اتنی ضروری نہیں، کیونکہ اندر تو ہے ناراضگیاں ہیں، بہت قسم کی ناراضگیاں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اگست 5 کو ہو گیا، اس کے بعد جو پابندیاں رہی، اس کے بعد جو سیاسی لیڈرشپ بند ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، جمہوریت سسپینڈ ہو گئی، اور جو ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پوچھے بغیر سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا یہ نارمل پالیٹکس کی کوئی نشاندہی کرتا ہے۔
سیاسی جماعتوں کا استدلال ہے کہ کشمیری عوام قبرستان کے امن پر راضی نہیں ہوں گے، وہ بھی گزشتہ 13 ماہ کے دوران وقتاً فوقتاً لگائے گئے کرفیوز اور زمینی صورتحال پر قابو پانے اور سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے عمل میں لائے گئے متعدد دیگر سخت اقدامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین نے کرونا وائرس کے متعلق دنیا کو گمراہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ چین کو اس مہلک وبا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آن لائن خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین نے وبا کے پھوٹنے کے بعد اندرون ملک پروازیں روک دی تھیں، لیکن بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وائرس کو دنیا میں پھیلنے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور عالمی ادارہ صحت نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے شروع میں کہا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس مہلک وائرس کے سب سے زیادہ مستند کیسز امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد 69 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ دنیا بھر میں وائرس سے سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں، جو 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین تیار کر رہے ہیں، ہم ویکسین تقسیم کریں گے اور وائرس کو شکست دیں گے اور ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کے علاوہ دوسرے امور پر بھی گفتگو کی اور اپنی اقتصادی اور خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو نمایاں کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں اور وہاں سے اپنی افواج کا انخلا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ماضی کی ناکام پالیسیوں کو ترک کر کے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کے تحت ملک کے مفاد کو سب پر مقدم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کیا۔ ایران کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں پر وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے ہیں اور اب اس خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب اور دیگر ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کے مفاد میں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ کرونا وائرس کو ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ COVID-19 کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام میں چین اضافی طور پر $5 کروڑ دے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چین بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین پر کام کر رہا ہے۔ سشی نے یہ بھی کہا کہ چین جب ویکسین تیار کر لے گا، اس کے بعد یہ دنیا بھر کے لوگوں اور خاص طور سے ترقی پذیر ملکوں کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائے گی۔ چین کے صدر نے کرونا وائرس کے مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی بھی مذمت کی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں انتقال کر جانے والے سپریم کورٹ کی جج روت بیڈر گنزبرگ کے ساتھی دوست اور شائقین ان کا آخری دیدار آج بدھ کے روز کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جج روت کا تابوت سپریم کورٹ کی عمارت کے گریٹ ہال میں لایا جا رہا ہے اور ان آخری رسومات میں ان کے خاندان کے افراد اور ساتھی جج شرکت کریں گے۔ بعد میں ان کا تابوت عمارت کے باہر کی سیڑھیوں پر لایا جائے گا، جہاں لوگ ان کا آخری دیدار جمعرات تک کر سکیں گے۔ سابق صدر ابراہم لنکن کے 1865 میں قتل کے بعد ان کا تابوت بھی لکڑی کے اسی چبوترے پر رکھا گیا تھا۔ جج روت کا تابوت جمعے کے روز امریکی دارالحکومت کی گلیوں سے گزارا جائے گا اور پھر اسے عمارت کے سٹیچوٹری ہال میں سرکاری اعزاز کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ امریکہ کی پہلی خاتون ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے ایک بیان کے مطابق جج روت کی تدفین ایک نجی تقریب میں آئندہ ہفتے آرلنگٹن قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ جج روت گزشتہ جمعے کے روز 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ سعودی عرب نے 4 اکتوبر سے عمرہ پر عائد پابندی مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات سعدیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں۔
سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث مارچ میں عمرے پر پابندی عائد کی تھی، تاہم حکام نے لگ بھگ 6 ماہ بعد منگل کو عمرے کی ادائیگی کی مرحلہ وار اجازت دی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 6,000 افراد کو عمرے کی ادائیگی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سرکاری خبر رسائی ادارے سعودی پریس ایجنسی میں شائع ہونے والے وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق 4 اکتوبر سے سعودی عرب کے شہر اور وہیں مقیم افراد کو عمرے کی اجازت ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 1 نومبر سے غیر ملکی افراد عمرہ ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق عمرے کی ادائیگی معطل کرنے کے فیصلے کا مستقل جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی وبا کے مکمل خاتمے کے بعد ہی معمول کے مطابق زائرین عمرہ ادا کر سکیں گے، جبکہ حالیہ اجازت اندرونی اور بیرون ملک افراد کی عمرہ ادائیگی اور مقدس مقامات کی زیارات کی جستجو کو دیکھتے ہوئے دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے کرونا وبا کے پیش نظر رواں برس حج کو بھی محدود کر دیا تھا اور صرف 10,000 عازمین کو ہی فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سعدیہ زبرانچہ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ حکام کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 532 افراد وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے 49 نئے کیسز کی خبر دی ہے اور ملک میں COVID-19 مریضوں کی کل تعداد 39,145 ہو گئی۔ وزارت نے کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,446 بتائی۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 200,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 2,814 افراد ہلاک اور اب تک 68,00,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسرائیل میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث ملک بھر میں 3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں ڈاکٹر اور سیاستدان اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت کرونا وائرس کی دوسری لہر کے اعداد و شمار کم بتا رہی ہے۔ اور ہالی ووڈ کی سر فہرست تمام بڑی یونینز اور فلم اسٹوڈیوز کے مابین کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس اقدام سے یونینز کی دوبارہ کام پر واپسی کا امکان ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 200,000 سے تجاوز کرنے کے موقع پر رضاکاروں نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی یادگار کے احاطے میں امریکی جھنڈیاں لگائیں اور ان میں سے ہر جھنڈی ہلاک ہونے والے 10 افراد کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 200,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی وبا کے امریکہ میں حملے کے بعد صحت عامہ کے امور کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC نے ملک میں 200,000 اموات کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے مہینوں میں امریکہ میں اموات کی تعداد میں ہزاروں کے اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں کرونا سے ہلاکتوں کی یہ تعداد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کوریا، ویتنام، خلیج فارس، افغانستان اور عراق کی جنگوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں سے دگنی ہو چکی ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاوچی کا اندازہ تھا کہ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1 سے 2 لاکھ ہو سکتی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں 70,000 سے 1,00,000 افراد کے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ امریکہ میں یومیہ 2,000 سے زائد اموات ریکارڈ ہو رہی تھیں، تاہم اب یہ تعداد اوسطاً 800 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے صحت کے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ربع برس کے اختتام تک امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 4,10,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ سردی کی آمد کے پیش نظر بھی ماہرین ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ صحت کے ماہرین اس وقت کرونا وائرس کی ویکسین پر کام کر رہے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین دستیاب ہو سکے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی یمن میں ایک اور فیلڈ ہسپتال بنایا گیا ہے جس میں صرف کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج کیا جائے گا۔ سعدیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خانہ جنگی سے متاثرہ ملک یمن میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں صحت کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ یمن کے جنوب میں اہم ترین شہر عدن میں صحت عامہ کے متعدد مراکز بند ہو چکے ہیں، جہاں طبی مراکز کا عملہ بھی موجود نہیں۔ شفا خانوں کے خاتمے کے باعث مریض علاج کی غرض سے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور تھے۔ ریڈ کراس کے جاری کردہ بیان کے مطابق عدن میں قائم کیا گیا ہسپتال 60 بستروں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپتال میں ہنگامی امداد کے لیے بھی کمرے بنائے گئے ہیں، جبکہ باقی بستر وارڈز میں لگائے گئے۔ اس اسپتال میں ایکس رے ڈپارٹمنٹ اور لیبارٹری بھی قائم کی گئی ہے۔ ہسپتال کے قیام کے لیے ناروے کی حکومت نے سب سے زیادہ امداد دی ہے۔ اقوام متحدہ نے رواں برس کے آغاز میں بار بار دیگر ممالک پر بھی زور دیا تھا کہ یمن کے لیے مالی مدد میں اضافہ کریں۔ یمن میں موجود ریڈ کراس کے وفد کے سربراہ الیگزینڈر اکوئے کا کہنا ہے کہ جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا اس وقت عدن میں کئی ہسپتال بند کر دیے گئے تھے، لیکن جو لوگ وبا سے متاثر ہو رہے تھے انہیں علاج کے لیے کہیں نہ کہیں جانا تھا۔ خبر سائے ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق یمن میں سرکاری طور پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2030 بتائی جاتی ہے، جبکہ اب تک وبا سے 587 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یمن میں کیسز کے مقابلے میں اموات کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یمن میں کرونا وائرس سے متاثرہ بیشتر افراد کی تشخیص نہیں ہو سکی ہے اور ان کا علاج بھی نہیں کیا جا سکا ہے۔ طبی رضاکاروں کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر کرونا وائرس سے متاثرہ ان افراد کو ہسپتالوں میں لایا جاتا رہا ہے جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہو۔ ناروے کی وزارت خارجہ کے مطابق یمن میں امدادی سرگرمیوں میں ناروے نے ریڈ کراس، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ذریعے 2,36,00,000 ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ مکمل امن قائم نہیں کرتا۔ مزید تفصیل مدثرہ منظر کی رپورٹ میں سنیے۔
سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور مذہبی رہنما اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، اور ان کے مطابق ایسا صرف ملک کے طاقتور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل کے ساتھ سعودی تعلقات کے امکان پر مختلف پیغامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی مفادات کے بارے میں 35 سالہ ولی عہد اور 84 سالہ شاہ سلمان کے نظریے میں کتنا فرق ہے۔ نیو یارک میں مقیم ربی مارک شینئر بحرین کے شاہ کے مشیر ہیں، اور یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات کے لیے سعودی عرب اور خلیج کے ممالک میں بات چیت بھی کر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمروں کے اس فرق کے باعث کوئی خفیہ اختلاف موجود نہیں، اگرچہ خلیجی ممالک میں یہ فکر موجود رہی ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے باعث امریکی خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں۔ تاہم اپنے مشترکہ حریف ایران کے خلاف دفاع کے لیے ان ممالک میں اسرائیل کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھنے کے رجحان میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تاہم صرف ایران کی مخالفت ہی حالیہ برسوں میں خلیجی ممالک کو قریب لانے کا سبب نہیں بنی ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ امریکہ میں سابق سعودی سفیر شہزادہ خالد بن سلمان نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے بھائی ولی عہد شہزادے کی اولین ترجیح سعودی معیشت میں اصلاح ہے۔ شنیئر نے شہزادے کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، چنانچہ سعودیوں کے لیے سوال یہ نہیں کہ آیا ایسا کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ کب کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ممتاز سعودی ولی عہد ترکی الفیصل، جو برسوں انٹیلیجنس کے امور کے سربراہ اور مختصر وقت کے لیے امریکہ میں سعودی سفیر بھی رہ چکے ہیں، کہتی ہیں کہ شاہ اور ولی عہد سلمان کے درمیان اختلاف رائے کی اطلاعات محض قیاس آرائیاں ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شاہ سلمان کی زندگی میں اسرائیل کے ساتھ سعودی تعلقات کا امکان نہیں ہے، تاہم شاہ نے سعودی عرب کے روزمرہ امور کا کنٹرول اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ کبھی کبھار فلسطینیوں کی حمایت میں بیانات کے ذریعے مداخلت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق 6 ستمبر کو صدر ٹرمپ سے فون پر گفتگو میں شاہ سلمان نے عرب امن منصوبے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ اس منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اگر 1967 کے اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں، تاہم ٹرمپ انتظامیہ کا مشرق وسطی میں امن کا منصوبہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ 11 ستمبر کو بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاہدے پر دستخط کیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا سعودی عرب کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ واشنگٹن میں عرب گلف اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریزیڈنٹ اسکالر حسین ابیش نے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ سعودی اس امکان کو مستقبل میں اپنے لیے بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کے لیے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہو، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے سعودی عرب کی کسی کمزوری کا اظہار تصور نہ کیا جائے۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ سعودی طاقت کا اظہار ہو یا اس میں اضافے کا باعث ہو۔ بدھ 23 ستمبر سعودی عرب کا 90واں قومی دن ہے، اور اس دن کے موقع پر ملک بھر کے علماء سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے خطاب میں امن اور اتحاد کے لیے حکمران کی اطاعت کی اہمیت بیان کریں۔ اس ماہ کے شروع میں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدائس نے اپنے خطبے میں بین الاقوامی تعلقات اور غیر مسلموں، خاص طور پر یہودیوں کے ساتھ مہربانی کی اہمیت پر زور دیا تھا، اگرچہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی حالت کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، مگر ان کے الفاظ نے سوشل میڈیا پر ہلچل پیدا کر دی تھی اور اس سے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے قیام کے بنیادی کام کی شہادت تصور کیا گیا تھا۔ گزشتہ جمعے کے روز سعودی عرب کے انگریزی روزنامے عرب نیوز نے ٹویٹر پر سوشل میڈیا کا اپنا بینر تبدیل کر کے شانہ طوبہ کے الفاظ لکھے جو سہونی نئے سال کی مبارکباد تھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپ میں کووڈ 19 کی نئی لہر آئی ہے اور وہاں دوبارہ لاک ڈاؤن اور پابندیوں کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ موسم سرما میں کرونا وائرس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نفیسہ ہود بھائی نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اس وقت یورپ میں کرونا وائرس انفیکشنز کی دوسری لہر دیکھی گئی ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گرمی کی چھٹیوں میں لوگوں کا میل جول اور ماسک پہننے میں لاپرواہی اس کا سبب سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ لاپرواہی دنیا کے کم از کم 73 ملکوں میں دیکھی گئی ہے جو پہلے انفیکشن کو قابو میں لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو سردیوں میں وائرس سے مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ برسلز میں مقیم صحافی خالد فاروقی نے یورپ کی صورتحال بیان کی۔
یورپ میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور یہ سیکنڈ ویو یہاں آئی ہے، بہت زیادہ سرج ہے اور میجر ممالک جو اس سے قبل بھی افیکٹ ہوئے تھے دوبارہ افیکٹ ہوئے ہیں، نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس، اسپین، اٹلی، خاصی خراب صورتحال ہے، بہت زیادہ دوبارہ ریسٹرکشن امپوز کی گئی ہوئے۔ بیلجیم کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر وہ انفیکشن کو زیرو پر لے کر آ گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے مرحلہ وار اس ملک کو کھولنا شروع کیا اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو ہالیڈے ڈیسٹینیشن پر وہ چلے گئے، لیکن وہ جب واپس آئے اور دوبارہ یہ ویو ایک طرح سے شروع ہو گئی، اور یہ پریڈکشن پہلے بھی کی گئی تھی کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیسٹ ہی تھا یہ کہ جب زیرو انفیکشن ہو گئے تو زندگی کو نارمل کرنے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف اکانومی کی صورتحال خراب تھی تو ریسٹورنٹ اور جو لیجر کی انڈسٹری ہے اسے کھولا گیا، لیکن اس سے صورتحال بگڑ گئی ہے اور اب 1000 انفیکشن اس چھوٹے سے ملک میں بیلجیم میں آ رہے ہیں، اسی طرح نیدرلینڈ، اسپین اور فرانس کی بھی یہی صورتحال ہے۔
ڈاکٹر طاہر روہیل انفیکشس ڈیزیز کے ماہر ہیں اور شکاگو شہر کے ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں انفیکشنز کے بڑھنے سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
1000 ڈیلی اموات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اور سوچ سکتے ہیں کہ کیا مسائل ہوں گے، اور اس میں پھر اکانومی کے سلو ڈاؤن کا بھی چانس ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ صرف یورپ کی منفی خبریں آنے کی وجہ سے یو ایس اسٹاک مارکیٹ، پہلے یورپ کی مارکیٹ گری، پھر یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ گری ہے، اور اس طرح کی جو ایک نیگیٹیوٹی ہے وہ دوسرے کو فیڈ کرے گی۔
خالد فاروقی کہتے ہیں کہ جب تک ویکسین نہیں آتا یورپ کے کئی علاقے خطرے کے زون میں شمار کیے جا رہے ہیں۔
یہ کہا جا رہا ہے جب تک ویکسین نہیں آتی تو زندگی کو نارمیلٹی پہ لے جانا ممکن بھی نہیں ہوگا، اور یہ صورتحال اگر برقرار رہی اور ڈارک اورنج قرار دے دیا گیا اور ریڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یورپین ایون انسٹیٹیوشن جو پارلیمنٹ ہے، یورپین پارلیمنٹ جو اسٹراسبرگ میں ہے وہ ریڈ زون میں ہے، اور فرانس بہرحال اس بات کی مزاحمت کرتا ہے کہ جو جنرل اسمبلی کے یورپین پارلیمنٹ کے اجلاس برسلز میں ہو رہے ہیں تو ان کو اسٹراسبرگ میں ہونا چاہیے، تو ان کی بات مانتے ہوئے اس دفعہ پھر 5 اکتوبر کو وہاں اجلاس رکھا گیا تھا، لیکن اب پھر اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے کیونکہ اسٹراسبرگ جو ہے ریڈ زون میں ہے۔ تو بہت ہی زیادہ ونریبلٹی ہے اور کسی بھی چیز کے اندر استحکام نہیں اور کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا, اتنی ولاٹائل ہے سچویشن.
ڈاکٹر روہیل کہتے ہیں کہ سردیوں میں مریضوں کو وائرل بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے نوول کورونا وائرس سے ملاپ کے نتیجے میں مریضوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں.
سردیوں والے جو وائرسز ہیں جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک انفیکشن کے ساتھ دوسری بھی ہو جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فلو ہے تو اس کے ساتھ میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے, یا عام والا کرونا ہے, یہ تو خاص کرونا ہے جو جس نے مشکلات پیدا کی ہیں, لیکن ایک عام کرونا وائرس بھی ہے جو اسی کا چھوٹا بھائی آپ سمجھ لیں یا کزن ہی ہے, تو وہ بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں. پھر اور بھی وائرسز ہوتے ہیں جو آتے ہیں, اور ٹیمپریچر کی وجہ سے اور گھروں کے اندر ہوا جو ہے وہ چونکہ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی, کھڑکیاں دروازے بند ہوتے ہیں, فریش ایئر نہیں آتی, اس لیے وہ سپریڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.
ابھی آپ نے کرونا وائرس کی دنیا میں نئے کیسز ابھرنے پر رپورٹ سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ خود بھائی.
پاکستان میں کرونا کے کیسز کی تعداد کم ہونے کے بعد پولیو ویکسین پلانے کی قومی مہم دوبارہ شروع کر دی گئی. محکمہ صحت کے مطابق اس پانچ روزہ مہم کے دوران ملک کی سطح پر 5 سال سے کم عمر کے 40 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. پاکستان میں فروری کے بعد ملک کی سطح پر پہلی پولیو مہم ہے. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے کسی بھی قومی مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو ویکسین کے بارے میں بچوں کے امراض کی ایک ماہر ڈاکٹر فرہناز قمر سے بات کی ہے, جنہوں نے اس مرض کی ابتدائی علامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا.
یہ کیسز عام طور پہ کلینک میں یا ہسپتالوں میں, بڑے ہسپتالوں میں نہیں ہم نے دیکھے, لیکن جتنے بھی گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس ہیں وہاں پر یہ پک ہوتے ہیں, کیونکہ جب یہ پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی علامات بہت ہی معمولی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے صرف الٹی ہو رہی ہو, دست ہو رہی ہو, اور بچے کو پاؤں میں کمزوری محسوس ہو رہی ہو, تو اس وقت والدین خود بھی پک نہیں کر پاتے کہ یہ پولیو کی وجہ سے پاؤں میں کمزوری ہے اور الٹی, دست وغیرہ, بخار معمولی اس طرح کی علامات کے ساتھ کیونکہ یہ شروع ہوتا ہے. جب وہ ہسپتال جاتے ہیں اور ہسپتال میں جب یہ سسپیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ٹیسٹ پھر اسلام آباد کی لیبورٹری میں بھیجا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک بہت اچھا AFP سرویلنس, ہم اس کو کہتے ہیں اکیوٹ فلیسڈ پیرالیسس سرویلنس, جو کہ پولیو کی سرویلنس کہتا ہے, اٹس ا ویری اسٹرانگ سرویلنس نیٹ ورک ان کراچی, ان پاکستان. تو اس کی وجہ سے یہ بچے پک ہوتے ہیں, اور ان کی ٹیسٹنگ جب اسلام آباد کی لیبس میں ہوتی ہیں تو ریفرنس لیبس میں, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پولیو کی بیماری ہے. مطلب آپ اس پہ سسپیکٹ تو کر سکتے ہیں بچے کو معائنے کے بعد, لیکن کنفرمیشن جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ لیب میں ہوتی ہے, کیونکہ ہر لیب پولیو کا ٹیسٹ نہیں کرتی ہے, تو اس کا ٹیسٹ اسپیسیفک ریفرنس لیبس میں ہوتا ہے, اور پاکستان کی ریفرنس لیب اسلام آباد میں.
ظاہر ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ریفیوزل کا بھی ہے, تو اس COVID-19 کے زمانے میں جب لوگ حقیقتاً ڈرے ہوئے بھی ہیں اس بات سے کہ کسی طرح انفیکشن نہ لگ جائے, تو کس طرح ماں باپ کو یقین دلایا جائے گا کہ وہ بچوں کو اپنے یہ ویکسین پلوائیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا انہیں؟
آپ نے بالکل درست کہا کہ تھوڑا سا ٹرسٹ کی کمی ہے, اور ویکسینز کے اوور آل ٹرسٹ میں, ناٹ جسٹ پولیو ویکسین, سب ویکسینز کے لیے ٹرسٹ میں بھی کمی ہے, مسکنسیپشنز ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایجوکیشن آف دا کمیونٹیز اینڈ ایجوکیشن آف دا کیئر پرووائڈرز, آپ کو مسلسل کیئر پرووائڈرز کو بھی, چاہے وہ ویکسینیٹرز ہیں, چاہے جنرل فزیشینز ہیں, چاہے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز ہیں, ان کو ری انفورس کرنا ہے کہ آپ اپنے ہر مریض کو امیونائزیشن کے لیے آپ مسلسل کاؤنسلنگ کرتے, جو بھی مریض آپ کے پاس آئے آپ ان کو جب ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ کمیونٹی میں انفارمیشن ٹرکل آن ہوتی ہے. اسی طرح ویکسینیٹرز جب ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور وہ اس ویکسین کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے منیمل ایڈورس ایفیکٹس کے, اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے, اس کے بارے میں جب بیٹھ کے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, مدرس کو ایک گروپ میں بٹھا کے ان کی کاؤنسلنگ, فادرس کو بٹھا کے گروپ میں کاؤنسلنگ, تو دین دا میسج ٹرکلز اکراس کمیونٹیز اینڈ اٹ از پاسڈ الانگ, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ many times I'm surprised by the responses کہ 5 سال سے کم بچوں کو نہ پلانے کے قطرے وجوہات جو سامنے آتی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہوتی ہیں.
وہ کیا وجوہات ہیں جو آپ کو لگی کہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں؟
پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جب روٹین امیونائزیشن کمپلیٹ کر لی ہے, جو کہ روٹین امیونائزیشن میں ایک برتھ پہ ایک ڈوز ملتی ہے, پھر 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ, 14 ہفتے پہ, اس کے بعد بار بار ہمیں جو یہ ویکسین کی مہم ہوتی ہے ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہم یہ ویکسین دیں گے تو ہمارے بچے کو اس سے پولیو ہو جائے گا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے خیالات ہیں اور یہ متھس ہیں, دس از ناٹ کریکٹ. 5 سال کی کم عمر جتنے بھی بچے ہیں ویکسینیشن کی مہم نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ایکچولی ایک ہرڈ امیونٹی پوری کمیونٹی میں امیونٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بچہ اس مہم میں ویکسین پلانے سے رہ جائے گا, اف دیر از ایون ون پولیو وائرس سرکولیٹنگ, کیونکہ وہ بچہ اس مہم میں امیونائز نہیں ہوا, وہ اس کو اٹیک کرے گا. یہ کانسیپٹ لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں اگر ان کو تفصیل سے سمجھائے جائیں, کیونکہ آپ کو بار بار یہ پانچ سال کی عمر تک ویکسین دینا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کا بچہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکے. جب سارے بچوں کو آپ کی کمیونٹی میں قطرے مل جائیں گے, اور صرف آپ کے بچے کو نہیں ملے گا, تو آپ کے بچے کی قوت مدافعت سب سے کم ہوگی اینڈ آپ کا بچہ ہائیسٹ رسک پہ ہوگا انفیکشن کے لیے, کیونکہ اس کی ٹرانسمیشن کا روٹ بھی عام لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ خراب کھانے اور خراب پانی سے ہمارے جسم میں یہ وائرس جاتا ہے. تو خراب پانی کا استعمال, کنٹیمنیٹڈ واٹر کا استعمال, بچوں کی میل نیوٹریشن, کہ ان کے اوپر قوت مدافعت جتنی ایک ہیلدی بچے کی ویکسین سے ڈیولپ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کی شاید قوت مدافعت بھی اتنی ڈوزز میں ڈیولپ نہیں ہوتی.
تو سامعین, یہ تھے بچوں کے امراض کی ماہر ڈاکٹر فرح ناز قمر صاحبہ. تو یاد رکھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیو مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانی ضروری ہے, چاہے اسے پہلے آپ کتنی بار ان کو ویکسین دے چکے ہوں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
31 اگست کو وینزویلا میں نیکولاس میڈورو کی ناجائز حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 110 افراد کو مشروط طور پر معافی دے دے گی, جن میں بعض سیاسی قیدی بھی شامل ہیں. ان میں سے 50 جیل میں تھے. 37 کے خلاف تفتیش کی جا رہی تھی اور 23 افراد کو پہلے ہی مشروط طور پر رہا کیا جا چکا ہے. اس رہائی سے پہلے ناجائز حکومت نے 386 سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈال رکھا تھا. فورو پینل کے مطابق اس وقت وینزویلا کے 333 لوگ کسی جائز وجہ کے بغیر مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک غیر قانونی صدر کی سربراہی میں ایک ناجائز حکومت کی مخالفت کرتے ہیں. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ الزامات کا یہ خاتمہ مشروط ہے, اور عہدیداروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی بھی فرد عہدیداروں کے بقول دہشت گردی کی کسی کارروائی, تشدد یا بغاوت کی ترویج دوبارہ شروع کر دے گا, جس کا تعین بہرحال منمانے طور پر حکومت ہی کرے گی, تو ان کی مراعات ختم کر دی جائیں گی. وینزویلا کے بیشتر جلا وطن جمہوری سیاسی رہنما واپس نہیں آ سکیں گے, اس لیے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ انہیں فوری طور پر جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. ان کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. قومی اسمبلی کے رکن یون ریکوینس کے خلاف الزامات خارج نہیں کیے گئے ہیں اور وہ بدستور اپنے گھر میں نظر بند ہیں. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لکھا ہے کہ اسی دن جب ریکوینس کو رہا کیا گیا, قومی اسمبلی کے رکن ارمانڈو ارماس کی والدہ کو منمانے طور پر حراست میں لے لیا گیا, جس سے اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ حکومت نے مقدمات قائم کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے تاکہ 6 دسمبر کے انتخابی ڈھونگ کے لیے زبردستی ان کی حمایت حاصل کی جا سکے. نام نہاد عام معافی وینزویلا میں 6 دسمبر کے قومی انتخابات کو جائز حیثیت دینے کے لیے ایک سیاسی چال ہے. قومی اسمبلی کی تمام 167 نشستیں اس میں شامل ہیں, جن میں میڈیرو کے سیاسی مخالف وان گوائیڈو کی نشست کا بھی شمار ہوتا ہے, جو گزشتہ سال جنوری سے قومی اسمبلی کے صدر کی حیثیت میں اپنے اسی اختیار کے تحت عبوری سربراہ رہے ہیں. میڈورو نے غیر آئینی طور پر نشستوں کی تعداد میں 110 کا اضافہ کر دیا تاکہ کسی بھی قیمت پر جعلی اکثریت حاصل کی جا سکے. وینزویلا میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کے لیے حالات موافق نہیں ہیں, اور متعدد سیاسی قیدیوں کی رہائی سے اس صورتحال میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو جس کی قیادت کو ناکارا بنا دیا گیا ہے اور ان کے نام اور علامتی نشانات اور اثاثوں کو حکومت نے غصب کر لیا, بحال نہیں کیا گیا ہے.
حکومت کے بہت سے سیاسی مخالفین کو انتخابات میں حصہ لینے کی اب بھی ممانعت ہے اور انہیں بدستور کوئی سیاسی حقوق حاصل نہیں ہے۔ ہم وینزویلا کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر تمام جمہوری فریقوں پر زور دیں گے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے درکار مسلمہ بین الاقوامی شرائط پر بدستور زور دیتے رہیں۔ ہم اور وینزویلا میں ہمارے جمہوری فریق اور بین الاقوامی برادری میڈورو حکومت کی ایک اور انتخابی دھاندلی کو جائز حیثیت دینے میں اعانت نہیں کرے گی۔ وینزویلا کے شہری اپنے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد میں ہماری مستحکم اور جاری یکجہتی کے مستحق ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔